السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سجدہ شکر اور تمام حمد و ثنا حضرت رب اولیٰ کے لیے جو رب ذل منن نگار دیا اثار و انار لم یذر بلا عدال، وہی وہ جو بنی آدم کو شرف و منقبت عطا فرمایا اور راہ مستقیم کی طرف سمت کی طرف ہدایت عطا فرمائی، وہی ہدایت کہ اس کی جانب سے آتی ہے اور وہی کی ابتدا کی اس نے ابو البشر آدم علیہ السلام پر اور انتہا کر دی نبی آخر الزماں پر. اس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، اس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، یقیناً اس کی ذات سو و قطع سے لا ریب. اے انفس و افاق میں پیدا تیری آیات، حق یہ کہ زندہ و پائندہ تیری ذات. ضرور السلام وہ ہستی بابرکت پر، اس ذات اثر پر، اس نبی آخر پر، جوامع القلم مولم کتاب حکمت شمس زہا بدر الدجا سید العرب الادم جمیل شیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولا بارگاہ شاہ بتحام سلام کر قبول افتت زہ شرف مدام. قرآن نازل ہو رہا تھا، وہ وقت تھا کہ بے پناہ نازل ہو رہا تھا، اور ایک ایک لفظ بڑا شان و شوکت کے ساتھ نازل ہو رہا تھا. سارا ماحول یک لخت بدلا ہوا تھا، ہر سمت سے مخالفتیں اور شرر انگیزی کا کوئی دقیقہ نہ تھا جو اللہ کے رسول آخری اور اہل ایمان کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا. قرآن نے اس وقت اپنے رحمتوں کے دروازے کھول دیے اور لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے بشارتیں، منقبتیں، عنایتیں عطا فرما دی. قرآن نازل ہوا، اللہ کے رسول کے قلب اثر پہ آیا، اور یہ آیت سورہ توبہ کی آیت 133 میں ذکر کرتی ہے. کھل کر آئی قرآن کی آیت، وہ یوں آئی، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلی ولو کره المشرکون. یعنی وہی وہ اللہ ہے جس نے اور اللہ نے اپنے پیغمبر رسول آخری کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا اور اس دین کو تمام مذہبوں پر غالب کر دیا. شاید اس کے آنے سے مشرکوں کو، نافرمانوں کو، مخالفوں کو تو کتنی برا لگے، مگر یہ نازل ہوا دین حق، حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ نازل ہو. قرآن کا جب یہ اعلان آیا، قرآن جب یہ بول رہا تھا، یہ باتیں سمجھا رہا تھا، اور کلمہ طیبہ اور قرآن و سنت کے جیالوں کے کانوں میں یہ لفظ اتر رہا تھا، سب سے بڑی بے چینی تھی کفر و مشرک شرک میں اور گند ذہنوں میں اور نجیس قلبوں میں کہ دین میں رکاوٹ ڈالی جا رہی تھی اور دین میں رکاوٹ ہر زاویے سے ڈال رہے تھے. کوئی رشتے ناطے کے ذریعے سے ڈال رہا تھا، کوئی روب کے ذریعے سے ڈال رہا تھا، کوئی گرداوری کے ذریعے سے ڈال رہا تھا، کوئی دھوس کے ذریعے سے ڈال رہا تھا، کوئی زبان سے ڈال رہا تھا، اور کوئی غربت کی وجہ سے ڈال رہا تھا، کوئی باپ ماں پہ، اپنی اولاد پہ، بھائی بہن پر، بہن بھائی پر، بیوی شوہر پر، شوہر بیوی پر، کنبا اپنے کنبے پر، قبیلہ اپنے قبیلے پر، ہر جتن ہو رہے تھے کہ دین میں رکاوٹ ڈالی جائے، اور دین کی رکاوٹ ساری کوششوں کے ساتھ ساری وہ جاری تھی. لوگ قریبی خرابت دار رشتوں کو روک رہے تھے کہ تم یہ کیسے مان لیتے، تمہارا خاندان الگ، تمہارا قبیلہ الگ، تمہاری دوست الگ، تمہارا اظہار الگ، تمہاری شناخت الگ، تمہاری شخصیت الگ، یہ کیا دین ہے جس کو تم مان رہے ہو؟ رکاوٹ ڈال رہے تھے اور سارے جتن برتے جا رہے تھے دین میں رکاوٹ ڈالنے کے، اور قرآن بول رہا تھا کہ نہیں، یہ دین حق کے ساتھ نازل ہو رہا ہے، اور یہ دین اس لیے حق کے ساتھ نازل ہوا کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو ہدایت بھی دی اور دین حق بھی دیا. وہ اس لیے دین آیا ہے کہ لوگوں پر غالب ہو جائے، مذہبوں پہ غالب ہو جائے، ادیان پر غالب ہو جائے، اور تمام دنیا پہ غالب ہو جائے، چاہے لوگوں کے دل مانے یا نہ مانے، لوگ بدلے یا نہ بدلے، ظاہری کثافتوں کو اندرونی خباستوں کو تبدیل کرے نہ کرے. آدمی کو بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں، خبر میں جب لے کر جسم جاؤ گے تو پتا چلے گا کہ کس کا جسم نحال ہوا اور کس کے جسم میں کیڑے پڑے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو ورخیا طور پہ پڑھ لیں گے خالی، ان کا اندر کا ایگو، اپنا نفس شریعت پہ طرف انہیں آمدہ نہیں کرتا، ان کی انا انہیں مجبور کرتی ہے کہ نہیں 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 مانیں گے، دین میں رکاوٹ ڈالیں گے. بڑی بڑی ہستیوں کو اس طریقے سے سزائیں دی گئی ہے کہ تاریخ دنگ ہے، مجسین مورقین کا قلم دنگ ہے، اور اہل ایمان کی داستانیں بن گئی جو تڑک تڑک کسی سے کسی کا دم دیتی، سانس نکل گئی جسم سے، لوہے کے آروں سے کاٹے گئے، پتھرے پھینکے گئے، گنے ڈالے گئے، زمین میں زندہ دفن کر دیا گیا، تلواروں کے گھاؤ لگائے گئے، ہاتھ پیر کے پراخ سے اڑا دیے گئے، آنکھوں کو پھوڑ دیا گیا، کانوں کی لوہیاں کاٹ دی گئی، زبان کھینچ کر زبان کو اندر سے زبح کر دیا گیا، بتیسیوں کو توڑ دیا گیا، ہڈیوں کو بورا بورا کر دیا گیا، کلیجے کو چیرا گیا اور کلیجہ نکال کر چبایا گیا، ٹھنڈک نہیں پڑی اہل کفر کو، دین میں رکاوٹ ڈالنا تھا، اور آج دین کی رکاوٹ ہر زاویے سے ہو رہی ہے، ہر طریقے سے ہو رہی ہے، کسی کی زبان کی غیبت سے ہو رہی ہے، اللہ ان زبانوں کو فالج مار دے جو دین کی برتری کو ٹھیس لگانے کے لیے پیدا ہوئی، دیدوں سے کھور کر ہو رہی ہے، ان دیدوں کو پھوٹ ڈالے مولا، جو اہل ایمان کی زندگی کو کھور کھور کے دیکھے، وہ جسموں میں دیمک لگا دے اور خبر کے کیڑے دنیا میں رینگوا دے مالک عزوجل، جو جسم اللہ کے دین کے رکاوٹ کا سبب بن گئے، دین میں رکاوٹ، لفظ دین کی تشریح مسلمان اب تک سمجھ نہیں سکے، دین ایک مقدس اور فریضے کا نام ہے، دین ادیان پر غالب آنے والی رونق کا نام ہے، دین ایک ضابطے حیات کا نام ہے، دین ایک کلچر اور ایک قانون کا نام ہے، دین ایک تہذیب ایک تمدن کا نام ہے، دین ایک معاشی نظام اور سسٹم کا نام ہے، اور دین ایک کیریکٹر کے قید المثال ریکارڈ کا نام ہے، اور دین آدمی کے چینج اور فارورڈ ہونے کا نام ہے، افسوس دین مسلمانوں کو معلوم ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خفا ہونے والے بد نصیب، یہ بڑی بڑی باتوں پہ رشتہ توڑنے والے سنگ دل، یہ اپنے مفاد پر جینے والے کیا قرآن کو دیکھیں گے میگنیفائی گلاس سے، اللہ نے ان کے زبانوں سے کانوں سے دماغوں سے دل سے رونق کھینچ لیا، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ہم نے کل کے کل دین پر دین کو نافذ کر دیا، اور آپ کو ہم نے ہدایت دی ہے، حق دیا ہے، آپ کے پاس حق ہے، آپ مت دبیے گا، لوگ مذاق اڑاتے تو اڑانے دیجیے، لوگ آپ کی زندگی سے کھیلتے تو کھیلنے دیجیے، لوگ آپ کو برا بولتے تو بولنے دیجیے، لوگ آپ کے راہ میں رکاوٹیں ڈالتے تو ڈالنے دیجیے، آپ کے بچوں کے پیروں میں ببل کے کانٹے چباتے تو چبانے دیجیے، آپ کی ہنڈیا میں غلاظت ڈالتے ڈالنے دیجیے، آپ کو کوئی تھپڑ مار رہا ہے تو مار کھا لیجیے، اگر آپ کو کوئی مکے سے نکال رہا ہے تو نکل جائیے، اگر آپ پر سنگوٹ کوئی قتل کرنے کے لیے گا رہا ہے تو لگانے دیجیے، اگر آپ کے بچے کے مرنے پر آپ کو جڑکٹا بولا جا رہا ہے تو برداشت کیجیے، ہم آپ کو کافی ہے، ہم آپ کے لیے کافی ہے، سب سے بڑی رکاوٹ دین میں رکاوٹ ہوئی، یہ دین کی رکاوٹ تو آج کل کے رشتے تو بہت بن گئے، کبھی بیوی دین میں رکاوٹ ڈالتی کہ مرد کو روک دیتی کہ تم دین کا کام نہیں کر سکتے، تم کیا کر رہے ہو، تمہاری زندگی بھی کیا ہے، ابھی تم جنٹل مین ہو، ابھی تمہاری زندگی کے تعلقات اگر دین ابھی خراب نہیں ہوئے، لہذا تم کو جینا ہے اور تم کو رہنا ہے، یہ کیا تم نے داڑھی چھوڑ رکھی ہے، کیا تم نے مذہبی کپڑے پہنے، یہ کس طریقے سے تم مسجد کے چکرے کاٹ رہے ہو، چھوڑو مسجد کو، شیو کراؤ، کپڑے ان کرو، ابھی بھی تم جوان ہو، بیوی رکاوٹ بن رہی ہے دین میں، مرد رکاوٹ بن رہا ہے، کیوں تم گھر میں بیٹھی ہوئی ہو، برتن کپڑے دھوتے ہوئے ہاؤس وائف بن کر چلو باہر نکلو، موٹر سائیکل پہ پھریں گے، میں بے غیرت بے حیا بے شرم نکما ذلیل دیوس مرد ہوں، تمہارے جسم کی قدر خال غیر مردوں کو بتاؤں گا، کبھی میں بٹھا کے بتاؤں گا، کبھی اولاد کے پیچھے ماں کو بٹھا کے بتاؤں گا، دیکھو یہ اولاد کی ماں ہے جو جا رہی ہے، اس کا باپ اس جسم کو استعمال کرتا تھا، دیکھو یہ میری بیوی ہے، اس کی پھسلی یہ ہے، اس کی کلہے یہ ہے، اس کی پیٹ یہ ہے، دیکھو بے شرم نکمی اولاد نکما مرد، اس طریقے سے سودا بازیاں ہو رہی ہے لوگوں کی نگاہوں کے، لوگوں کی نگاہوں کے ساتھ دین کو رکاوٹ ڈالا جا رہا ہے، مرد بول رہا ہے تو یاش بند میرے ساتھ چل، بازار میں کھڑے رہوں گا تو خرید و فروخت کر، میں گھر میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے رہوں گا تو بچیوں کو لے جا کر، بچوں کو لے جا کر خرید و فروخت کر، تو لے آ کر دھکے کھا اولاد کو لے جا کر، بازاروں میں گھوم، دین میں رکاوٹ ڈال رہا ہے مرد، اولاد ماں باپ کے دین میں رکاوٹ ڈال رہی ہے کہ کھانا نہیں کھائیں گے، گھر میں نہیں آئیں گے، ہم غیر مذہبی جماعتوں میں جائیں گے، ہم مسلکوں کے جھگڑوں میں پڑیں گے، ہم ان کی نئی سنت میں چلے جائیں گے، ہم بریلویوں میں چلے جائیں گے، ہم رابضیوں میں چلے جائیں گے، ہم قادیانیوں میں چلے جائیں گے، ہم فلانے میں چلے جائیں گے، ہمیں نہیں روکنا، ہمارا کام تھا ہم کو پالنا پوسنا بڑا کرنا، ہم کوئی یور ہو گئے، ہمارے لیے عقل آ گئی، ہم سینسیبل ہو گئے، لہذا ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، تم ہمیں نہیں بولنا، تمہارا فرسودہ اور گمراہ دین ہمارے سامنے رکھنا، اولاد ماں باپ کو تانا اور رواب کے ساتھ رکاوٹ ڈال رہی ہے دین میں رکاوٹ، بچیاں دین میں رکاوٹ ڈال رہی ہے کہ ہم جو کلچر سمجھ رہے ہیں، ہم جو ماحول چل رہے ہیں اس کو لے کر چل رہے ہیں، دادا ڈال رہا ہے، دادی ڈال رہی ہے، نانا ڈال رہا ہے، نانی ڈال رہی ہے، ماموں ڈال رہا ہے، ممانی ڈال رہی ہے، چاچا ڈال رہا ہے، چاچی ڈال رہی ہے، مسجد کا امام ڈال رہا ہے، مسجد کا مؤذن ڈال رہا ہے، خطیب ڈال رہا ہے، حافظ ڈال رہا ہے، قاری ڈال رہا ہے، ہر زاویے سے دین میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، اور لوگ اپنے پالتو پیٹ کے خاطر جتن کر رہے ہیں، اپنی حوث کے خاطر دین میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، دین کی رکاوٹ کا سبب بن رہے ہیں، دین کی رکاوٹ کس طریقے سے لوگوں نے ڈالی، کس طریقے سے لوگوں نے دین کو ٹھیس پہنچایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ الفاظ بخاری و مسلم کے اور مسدرے کے حاکم مسند احمد بن حنبل کے الفاظ ہے، اللہ کے نزدیک وہ خوش نصیب ہے، با نصیب ہے اور مبارک ہے جس کو اللہ نے دین کی تعلیم سے نوازا۔ یہ اہل علم، یہ دانشور، یہ قرآن کے جاننے والے، یہ اللہ اس کے رسول کی بات بولنے والے، یہ کتابوں کی طرف توجہ کرنے والے، حرفوں کو پڑھنے والے، یہ اپنی خد و خال کو سنوارنے والے اللہ کے نزدیک مبارک ہے، اور یہ دین دنیا دار، دنیا کے خاطر جینے والے، دنیا کے خاطر رشتے ناطے کرنے والے، ہزاروں روپے کی شادیاں کرنے والے، ہزاروں کا مال اٹھانے والے، اور ان کی اپنی نکمی اولاد پر پیسہ لگانے والے، کیا یہ دین کے داعی ہے؟ اللہ نے کہا وہ دیندار جس کے کلہوں پہ کا گوشت دکھ کر اندر چلے گیا، جس کی چمڑی پہ گوشت لپٹ گیا، جس کے لیے چمڑی کے اندر جو ہے دھاریاں پڑ گئی، سوکھ گئی چمڑی، وہ مبارک ہے، یفقہ فی الدین، اللہ نے اس کو دین دیا، آج دین کا کوئی مقام مرتبہ نہیں۔ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں وہ جو دیندار ہے، بد نصیب بندے ہیں جو دنیا دار ہے، جن کو اللہ نے دین ہی نہیں دیا۔ لوگ کس دعوے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی حقدار ہیں؟ قطعاً نہیں، یہ حقدار نہیں ہے، ان کی لامبی لامبی داڑیاں، ان کا چھوٹا چھوٹا دل، ان کی تراشی ہوئی مچھیاں، ان کے کٹے ہوئے نصف، اور ان کی غراتی نگاہیں، ان کا بزدل جسم، یہ آج دین میں رکاوٹ بن گیا، دین میں رکاوٹ کے اسباب بن گئے۔ جتنی بھی سوشل نیٹ ورکنگ ہے یہ دین کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے، کبھی انسانوں کی حیا کے نام پر، کبھی شیطانوں کے علاج کے نام پر، کبھی عورتوں کے مسیحا کے نام پر، کبھی خاندانوں کے جھگڑوں کے نام پر، کبھی مدرسے اور یونیورسٹی کے نام پر، کبھی امداد اور چیریٹیبل ٹرسٹ کے نام پر، کبھی چندے کے نام پر، کبھی اپنے رواب دار لچھے دار تقریر کے بنا پر، یہ کہا جا رہا ہے دین میں رکاوٹ کا ذریعہ یہ بن گئے، دین کا رکاوٹ کا ذریعہ یہ بنے، اور دین کو لے کر چلے اور دین کے نام و نشان کو بیٹھ دیا۔ جب دین پہ آ رہے تھے لوگ تو گھر میں سے آگ لگ رہی تھی، باہر کی آگ آدمی آسانی سے ان کی مدد سے بجھا لیتا ہے، ایک آدمی خلاف بولا تو دوسرا آدمی ذرا تائید میں بول دیتا ہے، دس آدمی مارنے کے لیے بیٹھے تو دو آدمی بچانے کے لیے آ جاتے، جو ظاہری طور پہ نہیں جانتے، مگر گھر کی آگ بڑی شدید ہوتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے تو ابو حوافہ بن عثمان رات اور دن گالیاں دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، معمولی بات نہیں ہے، ایک چاہنے والے کے سامنے اس کا حقیقی باپ گالیاں دے رہا ہے رات اور دن۔ جب بھی اللہ کے رسول کا نام آتا کہ محمد بن عبداللہ بن ہاشمی، تو ابو حوافہ بن عثمان بن تیم بن مرہ گالیوں پہ برس جاتے، گھر کو سر پہ اٹھا لیتے، زمین پہ پیر مارتے، دروازوں کو مکھے مارتے، اور غراتی نگاہ سے گھر کو ہلاتے، پوتریاں دیکھتے ہی دیکھتے رہ جاتی، پوتریں دیکھتے دیکھتے رہ جاتے، بھویں صورتیں دیکھتی رہ جاتی۔ ابو بکر صدیق مجبور آنکھوں میں سے آنسو ٹپکائے گھر میں، اپنے گھٹنوں پہ سر رکھے مجبور سنتے ہوتے، آخر میں برداشت نہ ہوتا تو کانوں پہ مار لیتے، تو ام رومان بیان کرتی ہے کہ ابو خوافہ کیا کان کے پردے پھوڑ لو گے، اتنی زور سے کان پہ مار رہے ہو، آزائے جسم کو ضائع کرنا رسول نے منع فرمایا ہے، اور آپ کے والد کی گفتگو آپ کو برداشت نہیں ہوتی تو آپ کانوں پہ کیوں مار رہے ہیں، باہر چلے جائیے۔ جب ابو بکر صدیق باہر نکلتے ابو قحافہ بن عثمان تو پیچھا کرتے دروازے تک، ٹھوکرے کھاتے میں گالی دیتے، اس کے ساتھ نہیں رہنا، وہ نہیں آنا میرے گھر کو، انہیں ہوتا کون، ایک ایک جملہ اللہ کے نبی پہ ایسا استعمال کرتے کہ زمین پھٹ جائے اور آسمان تڑک جائے۔ جب یہ آئے اللہ کے نبی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، حد سے زیادہ والد کی زبان چلنے لگی ہے، جو برتن سامنے ہو پھینک کے مار رہے اور آپ کو اتنا خطرناک قرار دے رہے ہیں کہ مکے کا شیطان بھی اتنا ذلیل نہیں ہے جتنے آپ کو ذلیل کیا جا رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس بیر یا ابو بکر ابن خواب، صبر کرو، اللہ نے صبر کا حکم دیا ہے، جانا کہ ابو بکر کے تمہارے والد جو گالی گلوچ کرتے ہیں، مانا کہ وہ تم کو تکلیف دیتے ہیں، گھر کا چین و سکون اڑ گیا ہے، گھر میں جاتے ہی کھانا وغیرہ کچھ نہیں کھایا جا رہا ہے، گالی گلوچ کی بارش ہے، دین میں رکاوٹ بن گئے باپ۔ مگر جب ہجرت کا وقت آیا، ہجرت کے وقت اللہ کے رسول نکل رہے ہیں تو دھمک محسوس کر لی کہ عرب کے لوگ بڑے حساس ہوتے تھے، کیا محمد آ گیا، نعوذ باللہ من ذلک العیاذ باللہ۔ تو اسماء بنت عمیر نے کہا کہ نہیں دادا جان، آپ خامخواہ کے کیوں کسی کو برا بھلا بولتے، آئے گئے نہیں بول رہی ہو، باہر نکل کے بولی دادا جان اب چوکٹ کے قریب آنے والے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اس گڑے کے اندر کچھ پیسے رکھتے ہیں تمہارے دادا, اس کے اوپر کپڑا بچھا دیا ہوں میں, پتھرے رکھ دیا ہوں نیچے, اور سارے وہ پیسے جو ہے امداد دین کے لیے نکال لیا ہوں, اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت کے لیے جا رہا ہوں, اپنے گھر دار کو چھوڑے صحابہ کرام, یا نفسوں کے غلاموں نے دین کو چھوڑ دیا, گھر کو نہیں چھوڑا, ماں باپ کو چھوڑ دیا, دین کو فراموش کر دیا, اپنے نفس کو نہیں چھوڑا مگر دین کو چھوڑ ڈالا, گھر چھوڑ رہے ہیں, جوان بچیاں گھر میں ہیں. اور جب ابوبکر صدیق جانے لگے تو فرمایا بیٹا دادا جان اگر کپڑا تلاش کرے تو بتانا اس کے اندر کچھ ہے, کچھ ہے. جب وہ آئے جلدی, یہ جانے کے بعد محسوس ہوا کہ ابوبکر کی جو ہے بو چلے گئی ہے, کیونکہ پسینے کی بو سے پہچانتے تھے, بو چلے گئی ہے, لہذا کچھ لے کے تو نہیں گیا, گلے کو دیکھا پھر گالی گلوچ کرنے لگے تو خاموش بیٹھ گئے. جب آپ چلے گئے تو بس یہی کہتے کہ اللہ کے نبی میرے والد کے لیے دعا کیجئے, میرا دل کٹ چکا ہے, دین میں بہت بڑا صدمہ ہے میرے والد کا. فتح مکہ ہوا, فتح مکہ جب ہوا تو اللہ کے رسول باب جبریل کی طرف دیکھ رہے, حتیم میں آپ بیٹھے ہوئے, کلائی پکڑ کر, بائیں ہاتھ کی کلائی پکڑ کر, سیدھے ہاتھ میں بائیں ہاتھ کی کلائی ہے باپ کی, جلدی جلدی لے کے آ رہے ہیں, ابا اوڑے ہوئے ہیں باپ, بھویں سفید ہو گئی ہے, مونچھ سفید ہے, داڑھی کے تمام بال اور سر کے بال سفید ہے, ضعیف شخص ہے, باپ کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے لے کے آ رہے ہیں جلدی جلدی, اور پھاڑ پھاڑ کپڑے کی آواز آ رہی ہے, پیروں پہ گر جائیں گے شاید ٹھوکر کھا کر, بڑی تیزی سے لا رہے. تو اللہ کے رسول نے دور سے کہا کہ ابوبکر اپنے والد کو لا رہے, تو کہا یا رسول اللہ ہاں وہ لا رہے, تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے اللہ کے رسول, اور جلدی جلدی اللہ کے نبی اس سمت کی طرف جس سمت سے ابوبکر اپنے والد کو لا رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آگے بڑھے. آگے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافی مدت کے بعد, 9 برس کے بعد, ابھی 1 سال باقی رہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد, 9 برس مدینۃ المنورہ میں رہے, 13 برس مکہ معظمہ میں رہے, آپ 9 برس کے تک گالیاں دیتے رہے ابوبکر بن صدیق رضی اللہ عنہ کے والد, کوستے رہے اللہ کے نبی کو. مگر جب وہ لے کر آ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی آگے گئے, جا کے فرمایا کہ ابوبکر نے کیوں لیا ہے, تم اتنی تیزی سے کھینچ کے لا رہے. کہا یا رسول اللہ آج اللہ نے میرے باپ کے دل کو نرم کر دیا ہے تو اس لیے میں آپ کی طرف کھینچ کے لیے آ رہا ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں 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 ابوبکر نہیں, کاش تم مجھے پہلے کہتے تو یہ بزرگ کے گھر پہ میں خود آتا اور میں بیٹھتا اور میں ان سے بات کرتا, تم ان کو اتنی بزرگی میں اتنی ضعیفی میں میرے پاس کھینچ لائے. تو یہ جملہ کان سے جب سنے, آنکھوں کو تو دکھ رہا نہیں تھا, تو ٹٹول کے کہا محمد کدھر ہے, تو بولے سامنے کھڑے. اللہ کے رسول کو لے کر سینے سے لگا کے فرمایا بیٹا برسوں سے گالیاں دی ہے تیرے ساتھ تیرے لیے, مگر یہ گفتگو اگر پہلے سنتا ہوتا تو کبھی کے دل کو نحال کر لیتا, کلمہ طیبہ پڑھتے اور حلقہ بقوش اسلام ہوتے اور اللہ اپنی رحمت اور برکت و انعات اور کرامت اور جدت و ثقافتوں سے مالا مال کر دیتا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ اکبر بولتے ہیں, تمام صحابہ کرام اللہ اکبر بولتے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دل رکاوٹ ڈالے دین میں عبوری حساب سے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے, مگر بدعتی جب بدعت کرتا ہے تو اللہ اس کو توبہ نصیب نہیں کرتا. بہکی شعب الایمان کی روایت, بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی. جو آدمی قصداً دین کو بدنام کرتا ہے اور دین کو تخت و تاراج کرتا ہے اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا, اور جس دل میں عبوری طور پر اوبر کاملی غصہ ہوتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیا اور یہ حلقہ بکوش اسلام ہو گئے اور دین میں داخل ہو گئے. تو دین کی رکاوٹ جو تھی وہ اسباب ہدایت میں تبدیل ہو گئی. کیا بات, مسلمانوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے, یہ ہر طرف گاجر مولی کی طرح کٹے جا رہے ہیں, ان کے جوان جسموں کو بیماریاں لگ رہے ہیں, کبھی HIV وائرس آ رہا ہے تو کبھی کڈنیاں فیل ہو رہی ہے, کبھی ہارٹ اٹیک آ رہا ہے تو کبھی بائی پاس سرجری کرانا پڑ رہا ہے. یہ اپنے آپ کو آئینے کے سامنے دیکھ لے کے محسوس کر رہے کہ جوان ہے, ان کی صورتوں پر بوڑھے پن کا اظہار چھا گیا ہے اور ان کی جوانی کالجوں کے حوالے ہو گئی ہے. انہیں معلوم ہے کچھ بھی, دین معلوم ہی نہیں ہے. یہ موروثی کتاب مل گئی گھر کے اندر, اما جہیز میں لائے تھے, نانا دیے تھے, باپ نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا سسرال کی کتاب ہے بول کر, ماں نے ہاتھ نہیں لگایا گھر کی ذمہ داریاں ہیں بول کر, بیٹیوں اور بیٹوں نے ہاتھ نہیں لگایا کہ ہم کو یہ نہیں پڑھایا بول کر, برسوں سے کتاب دیمک میں رس رہی ہے. معلوم ہی نہیں کہ دین کے نازل کرنے اور دین کے نوازنے کا کیا مطلب تھا, مگر ہر جتن ہر کوشش سے دین میں رکاوٹ بن گئے. ایک آدمی نماز پڑھنے جا رہا تو دوسرا آدمی بولتا ہے کہ نیک نمازی بھٹے چور, ایک آدمی قرآن حدیث کی بات کرتا ہے تو دوسرا آدمی بولتا ہے کہ سب چوہے کھا کر بلی حج کو چلی, ایک آدمی اپنی محنت میں سے اپنے کاروبار میں چوٹ کے مسجد کو جاتا ہے تو شیر تانا دیتا ہے کہ کیا موزن صاحب کے پیراں دباؤ گے یا ان کی چپل دھو کے ڈالو گے یا ان کے کپڑے دھو کے ڈالو گے. اگر کوئی مسجد میں آ گیا تو دوسرا کہتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کر کے لوگوں کا لوٹ کے آ کے مسجد میں بیٹھ گیا. بہت سارے لوگ ایسے کہ بیرون میں جا کر اپنے کفیلوں کو دھوکہ دے کے پورا مال لا کے یا مسجدوں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر لیتے بیٹھے ہوئے, پراپرٹیاں بنا لے کر. وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حلال ہو گیا, حلال نہیں ہوا, دین میں رکاوٹ کا سبب بن گئے لوگ. دوست کہتا ہے کہاں بیان کے لیے جا رہے, کن کی بات سن رہے, ارے ان کو چھوڑو ان کو سنو, ارے وہ بہت وہ بولتے ہیں, انہوں یہ بولتے ہیں, انہوں یہ کرتے ہیں, انہوں یہ کراتے, آپ ان کو بولو. قرآن حدیث سے تو کام ٹھپ ہو گیا اور اب چھوچھا کا کام جاری ہو گیا. جو جگہوں کے اوپر مرکزیت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بات بولنا تھا, وہاں پہ نئے نئے امیجز فارم ہو رہے ہیں سوشل نیٹورکنگ کے اوپر, آئیے ہم بھوت پریتوں کا علاج کرتے ہیں, یہ مرکز آپ کے لیے ہے, تو کیا ایگزیبیشن بن گیا؟ قرآن حدیث کے بولنے والوں کے پاس یہ مسائل کیسا پیدا ہوئے؟ یہ مال کا ذریعہ بنا لیے, ایک ایک آدمی سے پانچ پانچ لاکھ, تین تین لاکھ روپے شیطانوں کے نام پہ لیے جا رہے ہیں, عورتوں کی عصمتوں کو تارا تارا کیا جا رہا ہے, اور عورتوں کو بیچا جا رہا ہے, اور عورتوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ جیسے ہی کچھ لوگ جمع ہو جائے ہا ہو کے نعرے بلند کرنا اور ڈولتے چلے جانا. یہ کب تک دین میں رکاوٹ بنو گے اپنے جسم و جان سے؟ اللہ ان لوگوں کو کبھی باقی نہیں رکھتا جو اس کے مقدس دین میں رکاوٹ کا سبب بنتے. کبھی دوست دین میں رکاوٹ بن جا رہا ہے, کبھی استاد دین میں رکاوٹ بن جا رہا ہے, کبھی ساتھی دین میں رکاوٹ بن جا رہا ہے, کبھی بھائی دین میں رکاوٹ بن جا رہا ہے, کبھی کوئی دین میں رکاوٹ بن جا رہا ہے. ہر ایک آدمی اپنے اپنے دین میں رکاوٹ بن جا رہا ہے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یبلغ الشاہد الغائب, میری باتیں ان تک پہنچا دو جو نہیں جانتے تھے. کون پہنچائیں گا یہ باتیں؟ کون ذمہ داری دے گا؟ خالی مسلمانوں میں بولتے بولتے اتنی عمر گزر جا رہی ہے. قادیانیاں ٹف طریقے سے کام کر رہے ہیں اس وقت سارے ورلڈ میں. جو بھی کوئی یورپین اور ویسٹرن کنٹری سے ایمان لانا چاہتا ہے فوراً کیچ کر لے رہے ہیں قادیانی, کیچ کر کے ان کو فوراً کنورٹ کر دے رہے ہیں, ڈائیورٹ کر دے رہے ہیں. آدمی کو صحیح دین نہیں مل پا رہا ہے. لوگ پوری زندگی گزار کر ہر مذہب کو سجدہ کر کے آخر میں قرآن پڑھنے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں. قرآن کے اندر روحانی تسکید ہے, اللہ کی اس کتاب میں دل کا مداوا ہے, مگر کاش مسلمانوں کو سمجھ بھی آتا دین میں رکاوٹ بن گئے اپنے لباس کے ذریعے سے, اپنے مسائل کے ذریعے سے. ہاؤ بھائی ہم درگاہوں کو ماننے والے ہیں, خبروں کو بولنے والے, ہاؤ بھائی ہم فلانی جماعت کے, ہم فلانی جماعت کے, ہاؤ ہمارا یہ طریقہ ہے, ہاں یہ ہمارا طریقہ ہے. یہ لوگ اپنے آپ کو اچھا سمجھ کر دین میں رکاوٹ بن گئے. جب ابوبکر ابن قحافہ کے والد دین میں رکاوٹ بنے تو اللہ نے برسوں کے بعد ہدایت عطا فرما دی. بڑی افسوس کی بات ہے. یاد رکھیے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی, یہ آخری ہے. یہ بخاری مسلم کی روایت کے مطابق اور طبقات ابن سعد میں جلد تیسری مذہب 34 پر درج ہے. یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جب میں ایمان لایا, حالانکہ مالدار پرسن ہے, ویل سیٹ ہے, مکے میں رئیس آدمی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مگر جب وہ ایمان لائے تو ان کا سگا چچا ابو الحکم ابو العاص بن امیہ نے آپ کو اتنا سخت دکھ دیا ہے, تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ خالی لوگ یہ سمجھتے کہ میرا نام لے کر, وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ عثمان غنی امیر ہے, مگر جب ایمان لائے تو طبقات ابن سعد کی روایت, ابن کثیر کے البدایہ کی روایت, اصحابہ ابن حجر کی روایت کے مطابق میرے چچا نے حکم بن ابو العاص بن امیہ نے مجھے تھم سے باندھ کر نیچے ٹاٹ کا تھیلا جلا کر دھونی دی, ٹھسکے اور ناک میں چڑھ چڑھ کر بے دم ہو گیا تھا میں, آخر میں بے ہوش ہو کر گردن میری جھک گئی, اتنا مجھے دھواں دیتا اور کہتا کہ اللہ محمد کی بات کا انکار کر دے, اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر دے, یہ مذہب پہ چلنا چھوڑ دے, نکل جائے اس مذہب سے, تیر جیسا کمان سے نکلتا ہے. وہ فرماتے کہ مجھے کئی مہینوں تک ٹاٹ کے ٹھیلے جلا اور چندیاں جلا جلا کر دھواں دے دے کر میری چمڑی کالی کر دی میرے چچا نے, مگر جب بھی ہوش ہو جاتا اور ہوش میں آتا تو یہی کہتا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, چچا جان میرے ٹکڑے کر دیجئے اور میرے ریشے ریشے کو الگ کر دیجئے, مگر اللہ کے مقدس ایمان کو دل سے نہ نکالوں گا, یہی سچا دین ہے, اس پہ عمل کر کے رہوں گا. یہاں تک کہ جب حد سے زیادہ ان کا جسم نہیں پھونا شروع ہوا, حکم بن ابو العاص بن امیہ نے اپنی بیوی سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی چاچی سے کہا رسیاں کھول دو اور اس کو چھوڑ دو, میری غیرت تو اس کو برباد کرنے پہ تلی ہوئی تھی مگر میری شفقت اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہے, یہ دین میں پکا ہے, اس کو دین میں چلنے دو, اس کے راستوں کو آسان کر دو. وہ تھے مشرک و کافر مگر دین کی مہک, اسلام کی عزت اور قرآن و سنت کی بالادستی کو پسند کرتے تھے. آج کوئی بچہ نماز پڑھنے گیا تو باپ ہی روک دیتا, کیوں کیا بات ہے, ہم تم کو تو کالج مینٹین کرا کے تمہارا چندہ کھانے کی امید میں جی رہے ہیں. میں جتنے بھی باپ اپنی اولاد سے امید لگائے بیٹھے ان کو آج ممبر رسول سے بول رہا ہوں, اپنی اولاد سے امید چھوڑ ڈالو, تمہاری اولاد کا دانا کبھی تمہیں کو مولا نہ کھلائے. مالک ذل جلال والاکرام, یہ آج کل کی نسل کیا کھلائے گی تم کو کھانا؟ یہ کیا تمہیں پالے گی؟ ان کا خود پلنا مشکل ہے, ان کے خود عیاشانہ عادتیں اتنی ہے کہ یہ کیا تمہاری خواہشات کو تمہارے دین کو مکمل کریں گے؟ چھوڑو ان کو اللہ کے نام پہ, خالی ان کے حق میں دعا دو. ان کے معاملات کے اوپر امید رکھ کر مت بیٹھو. جب تک کہ جسم میں جان ہے جب تک محنت کر کے جینا سیکھ لو. کچھ نہیں کر سکتے تو فٹ پاتھ پہ سامان ڈال کے بیچ کر جی لو, مگر اپنی اولاد پہ بھروسہ مت کرو. یہ اولاد راستے میں سے سانس توڑ کر کسی اور طرف جمپ لینے والی کیفیت کی حامل ہو گئی ہے. یہ کیا گیارہ گیارہ بارہ بارہ بچے پیدا کر کے پالیں گے؟ ان کے گھر میں 50 روٹیاں کب پڑیں گی؟ 5 کلو کا کھانے کا برتن کب چڑھیں گا ان کے چولہے پر؟ ان کی عورتیں کیا پکائیں گی؟ وہ تو بفر سسٹم پہ چلیں گی, باہر سے لائیں گی, کھائیں گی, ان کو بھی باہر کا کھلائیں گی. افسوس, مغربی تہذیب ہمارے گھروں میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی دین کے اندر. یاد رکھیے گا, جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلاصی نصیب ہوئی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگ گئے اور کہتے تھے کہ میں جی نہیں سکتا تھا, اتنا دھواں دیا جاتا تھا. صحابہ کرام کو رکاوٹ ڈالی گئی, میں نے وہ رکاوٹ نہ بنے, وہ دین کے لیے آگے بڑھ گئے. انہوں نے کہا کہ جان جائے جانے پرواہ نہیں کریں گے, جان کو اللہ کے حوالے کر دیں گے. اس لیے قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دین عند اللہ الاسلام, اللہ نے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند فرما لیا, اللہ نے دین کی حیثیت سے مذہب کو پسند فرما لیا اور دین اسلام سب سے بڑی جو ہے اللہ کی نظر سے رحمت بنی. مگر بڑے افسوس کی بات ہے, ٹیکا چھوڑو, اللہ کے نبی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو اتنا آسان الدین یسرن فرمایا. دین بڑا آسان ہے, یہ مسل سے زیادہ موٹا, یہ بال سے باریک بد نصیبوں کے جملے ہے. الدین یسرن, دین آسان ہے, نفس کے مطابق ہے اور بڑا ملائم ہے, بڑا وہ مہکدار ہے, بڑا خوبرو ہے. تمہارے کو کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ لو. جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو, طبیعت اکتائی جائے تو رک جاؤ, تمہارے جی میں آیا تو دعا کر لو, نہیں آیا تو خاموش بیٹھ جاؤ, اگر تمہارے کو کچھ نہیں ملا ہے تو پکار لو, پکارنے میں تھک گئے تو رک جاؤ. اللہ پہ بھروسہ کرو, صبر کرو, شکر کرو, توکل کرو اور اعتماد رکھو. اللہ تمہارے لیے کافی ہے, اللہ مدد کرنے کے لیے کافی ہے. یہ صحابہ کرام کے سہارے تھے. مگر ہائے افسوس, جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ نے مذہب کے حساب سے دین اسلام کو پسند فرما لیا. اگر آج کا ایمان والا پسند نہیں کیا, جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مکے کے اندر جو کشمکش جو جدوجہد میں اپنے آپ کو رکاوٹ نہیں ڈالے, ہیلے نہیں بولے, نہیں ماں باپ روک رہے ہیں اس واسطے نہیں آ سکتے, نہیں کام کاج ہے اس واسطے نہیں کر سکتے, نہیں یہ نہیں کر سکتے, لوگوں نے مشائقین کے پیچھے اپنی زندگیاں دے دی, مشائقین کے پیچھے زندگیاں دیتے دیتے آخر میں گڑ گئے. آپ کو معلوم ہے, آپ کو علم ہے, تاریخ دکن کے اولیاء کرام کے اندر تذکرۃ الاولیاء کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کئی لوگ اپنے بزرگوں اور اپنے استادوں کی خدمت میں بوڑھے ہو کے مر گئے, ان کی خبروں کے بعد وہ خبریں بنا دی گئی, خدمت گزار تھے, خدام تھے, مگر دین کی عزت کو سمجھتے نا مسلمان, یہ خود رکاوٹ بن گئے دین کے اندر. مسجد کو یہ خود جانے نہیں دیتے, قرآن یہ خود پڑھنے نہیں دیتے, بچہ قرآن پڑھتے بتا تو بولتے کیا مولوی بنے گا, کیا مولوی بنے گا, کیا کرے گا مولویوں نے, کیا یہ اندازہ لگائے گا کہ یہ غور کرے گا؟ تو تعجب ہوتا ہے وہ جملوں کے اندر جو اسلام میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے, نماز میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے, قرآن میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے اور لباس میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے. لباس میں بعض لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں, اس طریقے سے گمراہ کرتے ہیں کہ ان کی گمراہی کے سبب وہ خود بن جاتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب ذات والا پر اللہ پر جب ایمان لا رہے تھے تو راوی یہ حدیث بیان کرتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ سر کے اوپر ہاتھ بندھے ہوئے ہے, بھاری بھرکم نوجوان ہے, ہٹا کٹا مضبوط, سر پر رسی کے ہاتھ بنے ہوئے ہیں, رسی سے ہاتھ بنے ہوئے اور وہ جا رہا ہے اور پیچھے ایک جمع غفیر ہے, بچوں کا لوگوں کا پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور ایک بڑھیا ہے جس کے ہاتھ میں چھڑی ہے, وہ چلتے ہوئے آدمی کے پیٹ کے اوپر چھڑی برسا رہی ہے, شرین کے اوپر کلہوں پہ مار رہی ہے اور رو رو کے بول رہے چھوڑ دے, چھوڑ محمد کے دین کو چھوڑ دے. راوی حدیث بیان کرتا ہے, حساب تمیز الصحابہ جلد تیسری صفحے 410 پر درج ہے, ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے, راوی واقعہ نے بیان کیا کہ آخر یہ ہے کون جس کے سر کے اوپر ہاتھ بندھے ہوئے رسی سے اور پیٹ نہال ہو رہی, کپڑے پھٹ گئے پیٹ پہ گئے اور چھڑی سے مار جا رہی ہے, منہ میں سے کف نکل رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں بولتا نوجوان اور چلے جا رہا ہے, और पीछे बुढ़िया मारते जा रही है, तो पूछा रुक कर, ये है कौन और ये बुढ़िया है कौन? कहा, ये जानते हैं कौन है? ये अरब का जियाला है जिसका नाम है तलहा इब्ने उबैदुल्ला, ये साबखून अल अव्वलून है, तलहा इब्ने उबैदुल्ला है। फिर ये कौन है जो मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा कहते हुए और अल्लाह के दीन को बुरा कहते हुए छड़ी से मारे जा रही है? तो कहते ये उनकी हकीकी वालदा है, जमा बिनत अरवा या अल हजरमी, ये उनकी वालदा है। ये मां मार रही है दीन छोड़ने के लिए, मजहब छोड़ दे, सोबत छोड़ दे अल्लाह के नबी की, दीन से खारिज हो जा, हट जा दीन से, निकल जा और आजा आबाई दीन पर, आजा पुराने तरीके पर। अरे तुम हनफी है, तुम ये कैसा बने? अरे तुम शाफई है, तुम ये कैसा बने? अरे तुम हम्बली है, तुम ये कैसा बने? मालिकी है, ये कैसा बने? कुरान हदीस के मामलों में रुकावट डालने वाले बड़े साजिशाना ज़हन होते और लोगों को टॉर्चर करने वाले, तर्ज देने वाले बड़े भयानक होते। तो आपने कहा कि मां होकर जिसका दिल हजारों माओं की ममता से भरावा होता है, वो मार रही है बेटे को? कहा, वही तो मार रही है, देखिएगा। किसी के मजाल है मां के बीच में रुकावट पैदा कर सके? मुंह में से कब जा रहा है? तो ये आदमी जो वाक्य का रावी है, करीब करीब चल के तलहा इब्ने उबैदुल्ला से पूछ रहा, क्या तुम रुक कर अपनी मां से आजिजी कर कर ये रस्सी खुलवा कर उसके गोद में सर दे के नहीं बैठ सकते? तो कहा तलहा इब्ने उबैदुल्ला के अल्फाज हम सब सुने, मुंह में से कफ जा रहा है और जिस्म पे गिर रहा है, रुक के कहा कि तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है ना, मुझे इससे ज्यादा तकलीफ हो रही है, तुम्हें देखकर तकलीफ हो रही है, मेरे जिस्म पे तकलीफ हो रही है, मगर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि वो मेरी मां है, जब तक वो मार 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 कर मुझे ठंडी नहीं हो जाएगी, उस वक्त तक कि अल्लाह की खातिर सहते रहूंगा, क्योंकि दीन को बदनाम होने नहीं दूंगा। मुझे मालूम है कि मां जब नरम पड़ेगी तो धड़ाम से गिरूंगा और उसके पैरों से और उसके गोद में लिपट जाऊंगा। इतना मारने वाली मां काफी देर तक मारते रही, लोग देखते रहे, धूप में फिरा रही है, सफाओ मरवा की तरफ भगा रही है और मार रही है, यहां तक कि मगरिब का करीब वक्त हो गया, मगर वो मारों पे मारे खा रहे। जब मां एक पत्थर पे बैठ गई हाफ लेते हुए और देखकर छड़ी फेंक दी, जैसी छड़ी फेंक दी मां ने, जमा हजरमी ने अपनी छड़ी को फेंकी, पलटे तलहा इब्ने उबैदुल्ला, इधर उधर लोगों के जंबे गफीर को देखा, आसमान की तरफ निगाह की, आंखों में से आंसू जा रहे थे, जमीन पर घुटने रख दिए और मां के गोद में सर रख दिया। तो मां ने जल्दी जल्दी जिस तरीके से चावल में से गेहूं में से दाने चुने जाते पत्थर के कंकर, मां पीठ पे झुक गई और पीठ पे झुककर बच्चे की पीठ जो फट गई है मारों से उसको सहला रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने से गुजरे, सहाबा ने फरमाया, रसूलल्लाह देखिए कितना मारा है मारे और मां के गोद में तलहा का सर है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम खुद देख लो, तलहा की जिद्दोजहद, मां की पिटाई, देखते हैं कि मां की ममता और ईमान का जोश क्या करता है। अल्लाह के रसूल कुछ कदम आगे बढ़े, मां के गोद में सर है और मां जब जिस्म के खून को पोंछ रही है तो कान पकड़ के उठा के कहने लगी, तलहा जरा वो कलमा तो बता दे जिसने तुझ में ये हिम्मत पैदा की कि इतने मार खाया है, जरा कलमा तो बता दे जो तुझ में ये हिम्मत पैदा की है कितने मार खाया है। तो गर्दन जब उठाए, दाढ़ी को हाथ लगाई, तो तलहा इब्ने उबैदुल्ला रोते हुए कहते हैं कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो मां ने भी कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो बेटा पलट के मां से पूछ रहा है, तू तो दीन में रुकावट थी, अब तू ये कलमा कैसे पढ़ लिया? कहा तेरे जख्म देखे नहीं गए, मैंने कलमे को इसलिए पढ़ लिया कि तेरे जख्म की लाज अल्लाह रख ले और मैंने अल्लाह के नाम को याद कर लिया। अल्लाह के रसूल चलते चलते अल्लाहु अकबर कहते और कह के कहते, ये वो जियाले हैं जो किरदार से कुफ्र को भी मोम बना देते हैं। मां की ममता के अंदर हिदायत किरने पैदा कर दी तलहा इब्ने उबैदुल्ला ने, दीन में रुकावट नहीं बने, ना मां के दीन को मजहब को कबूल किया, बल्कि अल्लाह ने जो नवाजा था उस नवाजिश में मां को भी हिस्सेदार बना लिया। मां भी कलमा पढ़ती है और बेटे के जख्म को बर्दाश्त नहीं कर सकी और जख्म को बर्दाश्त नहीं करके कलमा पढ़ लिया। अब उठा के मां साथ ले चल रही है घर में, तो कहा, मां क्या मेरे जख्मों को देखकर कलमा पढ़ लिया? तो कहा, नहीं रे तलहा, उबैदुल्लाह के बेटे, उबैदुल्लाह के बेटे तलहा, नहीं, मैंने तेरी जिद्दोजहद को सलाम किया है, जिस रब ने तुझमें हिम्मत पैदा की जवानी में मैंने उसका नाम लिया है। लिहाजा अल्लाह के नबी मस्जिद में जब दाखिल हुए तो आपने फरमाया कि जाकर बुला लाओ तलहा इब्ने उबैदुल्ला को, क्योंकि जिब्रील आकर कहते हैं उस मां को सलाम जिसने अपने बेटे के जख्म पे अल्लाह के नाम को याद कर लिया। साहब अकराम के जख्म दिलों को फोड़कर हिदायत की तरफ ले चलते थे। بڑی افسوس کی بات ہے، بڑے غم کی بات ہے کہ آج لوگ دین میں بہت بڑی رکاوٹ بن گئے، اپنے ماں باپ کے لیے ہدایت کی دعا نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کو دین کی طرف نہیں لاتے، اپنے خاندان اپنے گھر والوں کو دین پہ نہیں لاتے۔ بڑی افسوس کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے کہ اس طریقے سے دین کو برداشت کرتے تھے، زخم دین کے ساتھ زخم کو برداشت کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ زبیر ابن عوام فرماتے ہیں بخاری مسلم کی روایت، ہمیں اتنا مارتے میرے ماموں اور چچا مل کر کہ لکڑیاں میرے جسم پہ ٹوٹ جاتی، ہڈیوں سے چٹکنے کی آواز آتی، مگر اللہ کی قسم میں دین کو نہیں چھوڑتا تھا۔ آخر میں مار مار کر چچا اور مامو، باپ کا وہ بھائی ماں کا یہ بھائی، چچا اور مامو مار مار کر لکڑیوں کو پھینک کر یہ کہہ کر جاتے تھے کہ کھول دو اس کو، آج سے ہم اس کو نہیں ماریں گے۔ جب دروازے میں سے چچا اور مامو جا رہے ہیں، زبیر العوام نے فرمایا کہ آپ ماریے، کیوں چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں ماریں گے ہم۔ تو آپ کہتے کہ اللہ تم کو بھی ہدایت دے دے، اے اللہ جس نے ہم پر ضربے کسی ہے تو اس کے دل کو پلٹ ڈالے۔ یہ صحابہ کرام دعائیں دیتے تھے، صحابہ کرام کو اتنا مارا گیا، واقعات اتنے دلیل روشن ہے کہ دیکھ کر سن کر اندازہ لگا کر تعجب ہوتا ہے۔ اس لیے سورہ روب کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی دین ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہی صاف اور درست دین ہے مگر اکثر لوگ یہ دین کو نہیں جانتے، اکثر لوگ یہ مذہب کو نہیں جانتے۔ آدمی کے اندر انقلاب آنا، آدمی کے اندر تبدیلی آنا بہت بڑی بات ہے، لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو قرآن سے اور سنت سے وابستہ کر لے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات پر توجہ دے اور کان دھرے اور اپنے آپ کو تبدیل کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ کو قرآن کی جب یہ آیت پیش کی گئی، ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہی راست اور درست دین ہے مگر اکثر لوگ اس دین کو نہیں سمجھتے، اکثر لوگ اس دین کو نہیں جانتے، اس کی آفاقی سسٹم کو، اس کے مبارک قانون کو لوگوں نے گلے نہیں لگایا بلکہ رکاوٹ بن گئے۔ کبھی سسرال والے رکاوٹ بن گئے، ارے آپ وہاں بھی ہو گئے، آپ یہ ہو گئے، سسرال والے بول رہے کہ بچی کو بھیج ڈالو، ہمارے کہنے منت ہے، ہمارے کہنے نظر ہے، ہمارے کہنے نیاز ہے، ہمارے کہنے فلانی خبر کو جا رہے ہیں بکرے کاٹنے کے لیے، بچی کو بھیج ڈالو، شادی کر کے دیے تو بھیج دیے کیا تمہارے کو، چلیے سسرال والوں کا لڑائی جھگڑا، جاتے وہ وہاں بیٹھ گئی، بیٹھے بعد بچے یاد نہیں آ رہے، کوئی مرد بھی یاد نہیں آ رہا، بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ، ماں باپ کے گود میں سر رکھ لے کے بیٹھی ہوئی ہے، فون کرے تو فون کٹ ہو جا رہا ہے، بات کرنے گئے تو نہیں بات ہو رہی ہے، اور تم یہ ہے، تم وہ ہے، تم فلاں ہے فلاں ہے، لوگوں کے رشتے ٹوٹ جا رہے ہیں، لوگوں کے تعلقات ٹوٹ جا رہے ہیں، کبھی ساس رکاوٹ ہے تو کبھی سسرا رکاوٹ ہے، کبھی سالی رکاوٹ ہے اور تو کبھی سالہ رکاوٹ ہے، کبھی دوست رکاوٹ ہے تو کبھی باپ رکاوٹ ہے، ماں رکاوٹ ہے تو پڑوسی رکاوٹ ہے، اور بعض لوگوں کو جو ہے چوہے اور گھوسوں کی عادت پڑی بھی ہوتی ہے، اپنے آپ کو حق پرست بناتے بتاتے، کہیں بھی چہلوم کا زیارت کا ڈیرا لگتے پیچھے کے ڈیرے کی کنات میں سے اندھو اندھو گھس جاتے، جا کے کھانا کھا لے کے منہ پوچھ لے کے باہر آ جاتے، ابھی تو تم یہاں تھے وہاں کیسا نکل رہے ڈیرے کے پیچھے، پرانی عادت ہے، دل بولا کھا لیے۔ بعض لوگ تو یہ دعویٰ کر رہے کچھ بھی ہو ہم کھا تو لیے، بولے یہ حرام ہے کھانا، تو کہے اللہ کا مال ہے، دانا اللہ کا ہے، کھانا اللہ کا ہے، اللہ وہاں کھلایا کھا لیے، اللہ ادھر کھلایا کھا لیے، اللہ جہاں کھلایا کھا لیے، ایسا ہی کھا لینے کا ہے، تو کوئی بھی چیز کھا لے رہا ہے آدمی اور کہہ رہا ہے کہ نہیں کھا لیے، اور کھا لینے کے بعد کہہ رہے کہ اللہ کا مال تھا بندے کھا لیے، ایسی تھوڑی ہے صحابہ کرام کے پاس یہ فالتو گفتگو تھوڑی تھی۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ جناب رسالت ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف طور کے کہا کہ یہ لوگ دین کو اکثر نہیں جانتے۔ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلم کیا جاتا تھا، سینے پہ چٹان رکھ کر، گنیٹے رکھ کر پیٹ کو رگڑ دیا جاتا، پیٹ پر پتھرے رکھ کر سینے کو رگڑ دیا جاتا اور سارا جسم لہولہان کر دیا جاتا، تب بھی اپنی زبان سے احد احد کہتے اور دین کو چھوڑنے نہیں دیتے تھے۔ جب امیہ ابن خلف کو بدر کے میدان میں دیکھا، بھاگے بلال ابن رباح، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن جا رہا ہے، عبد الرحمن ابن عوف جا کر امیہ ابن خلف پہ لیٹ گئے تاکہ بلال ابن رباح حملہ نہیں کرنا، مگر بلال ابن رباح گئے بلال اور نیچے سے زمین سے گزرتے ہوئے نیزہ پار کر دیا، جو امیہ ابن خلف مرا ہے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ کیا بلال، تم نے بدر میں آنے والے میرے دوست کو تم نے مار ڈالا؟ دوست ہوگا بعد میں، مجھے مکے میں بہت ظلم و ستم کیا تھا، میں نے دشمن سے بدلہ لیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بلال کو حق ہے کہ وہ اپنے زخموں کی یاد میں، اپنی کثافتوں کی یاد میں امیہ سے بدلہ لیا، کیونکہ کفر پر تھا اور کفر پہ مرا اور جہنم میں گیا۔ مومن کے احساس اور مومن کے جذبات کی بھی قرآن و حدیث میں احترام کیا گیا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم اموالهم بان لهم الجنہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111، اللہ نے مومنوں کی جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں، نہ یہ کسی کے لیے دشمنی کا سبب بنتے ہیں، نہ کسی کے معاملے میں رکاوٹ بنتے ہیں، نہ کسی سے دوری کا سبب بنتے ہیں۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول کوئی بھی بات بولو سنت کی فوراً عمل کر لیتے تھے، ان کی ایگو ان کی انا اس میں رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ آج کل ہم محسوس کرنے پہ عادی ہو گئے، ہماری انا اور ہماری ایگو جو ہے وہ دین میں رکاوٹ بن گئی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم عن صلاتهم خاشعون، سورۃ مومنون کی آیت 2-3، فلا پا گئے وہ مومنین جو اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کیے۔ دوستو رزیدو، جب عمار ابن یاسر اور سمیہ ان کی ماں کو ظلم و ستم کیا جاتا ہے تو ابو جہل زمین پہ لکھتا ہے اللہ عربی میں، اور کچھ ہٹ کر لکھتا ہے محمد، اللہ کے بازو محمد نہیں چپکا دیتا، جیسے اللہ محمد مسجدوں میں لکھا ہوا ہے، یا اللہ ادھر یا محمد ادھر۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ اللہ کا نام مسجد میں لکھا جائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ رسول اللہ کا نام مسجد میں آئے، اور یہ فرض نہیں ہے کہ کلمہ طیبہ لکھا جائے، اور یہ اہم نہیں ہے کہ خلفاء راشدین کے نام لکھے جائے مسجد پہ۔ مسجد بالکل صاف ستھری منزہ رہے، اس میں کوئی تغرا نظر نہیں آئے، کوئی اسٹیکر نظر نہیں آئے، ترو دیوار صاف اور وائٹ رہے، اور کوئی دھبا نہ رہے، کوئی جالا نہ رہے، اللہ کا گھر میدانیت کبرا کا مدھا رہے۔ اس نے یہ طریقہ ابو جہل کا ہے، اللہ محمد بازو بازو لکھنا، ابو جہل نے اللہ محمد بازو بازو لکھا، اور سمیہ سے نیزے سے لکھ کر کہا زمین پر کہ اس کا انکار کر دیں۔ سمیہ عمار ابن یاسر کی والدہ نے انکار نہیں کیا، کہا یہ تو میری روح جان ہے، اللہ کا نام تو میری حرز جان ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے، میرے مربی ہے، میرے رہنما ہے۔ بڑھیا نے جب یہ بات کہی نیزہ اٹھایا اور جسم میں ناف کے نیچے پھینک مارا، جس میں نازک سے جسم سے پار آر پار ہو گیا نیزہ، زمین پر جب فوارے خون کے نکلنے لگے، بیٹا سامنے کھڑا ہے، ماں کو برہانہ کر دیا گیا، اور جب اس کو مارا گیا بیٹا رو رہا ہے، تو اللہ کے رسول ایک ہی بات کہتے کہ صبر کرو یاسر کے خاندان والو، صبر کرو، جنت تمہارا استقبال کر رہی ہے۔ صحابہ کرام دین میں انکار کے موجب نہیں بنے، رکاوٹ نہیں بنے، بلکہ آنن فانن دین کو قبول کیا، اور جسم و جان سے قربانی دیے، اور ظلم کو سہا، بربریت کو سہا، اور گھر دار کو لٹتے ہوئے دیکھا، اولاد کو بکھرتے ہوئے دیکھا، بچوں کے بچے کے ایک مہینے کے بچے کے موڑوں میں سے ہاتھے کھینچ لیے گئے۔ ابو سلمہ ام سلمہ کا بچہ ہجرت کر رہے ہیں شوہر اور بیوی، ام سلمہ روتے ہوئے بیان کرتی ہے ایک کفار نے کھیچمتانی میں بنو اسد اور بنو مخزوم نے میرے بچہ جو ایک مہینے کا تھا، گورا گمٹا صحت مند میرا بچہ تھا، میں ہودج میں بیٹھی ہوئی اونٹ پر میرے بچے کو گود میں لی ہوئی تھی، اسلام لانے کا تقاضا تھا، مسجد نبوی میں رسول اللہ ہے، اور مدینے کو آپ ہجرت کر چکے ہیں، ہم مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے۔ بخاری مسلم ابن ماجہ ترمذی بحقی نسائی کی روایت، جب کفار نے کہا کہ نہیں ہمارے قبیلے کے لیے ہم بچی کھینچ لے جائیں گے، تمہارا قبیلہ تو بچہ کھینچ لے جاؤ، اور بنو اسد والے ابو سلمہ کو کھینچ کے لے جا رہے رسیوں سے باندھ کر، اور ام سلمہ کو ام سلمہ کے قبیلے والے کھینچ کے لے جا رہے، تو یہ بچہ ان کے ام سلمہ کے گود میں تھا۔ ابو سلمہ کے قبیلے والوں نے کہا کہ بچہ ہمارا ہے، زمین تمہاری ہے، بیج ہمارا ہے، لہذا بچے کو دے ڈالو۔ ام سلمہ رونے لگی کہ نہیں ہم بچے کو نہیں دیں گے، کہا عورت کو بھی کھینچ لو۔ ام سلمہ کو کھینچ لیا گیا، اور کھینچمتانی میں ام سلمہ بیان کرتی ہے کہ میرا ایک مہینے کے بچے کے دونوں ہاتھ موڑوں میں سے اکھڑ گئے، جب خون سے میرے بچے کے دونوں بازو تر بتر ہو گئے، جھلٹ میں نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کے بچے کو لپیٹ لیا، ایک انا کے حوالے بنو اسد والے بچے کو کھینچ لے گئے، اور میں دیوانی عورت کی طرح ایک مہینے تک کے اپنے اور بنو اسد کے قبیلے کے درمیان میں چکر کاٹتے رہی، میرا بچہ نہیں ملا، میرا مرد نہیں ملا، میں زمین پہ سے مٹی سر پہ دال لے رہی تھی، مگر اللہ کو یاد کر رہی تھی۔ ایک مہینے کے بعد ان لوگوں کے دل میں ترس آیا، کیونکہ وہ ہاتھ کھینچ کے نیچے پھینک دیے تھے، وہ دونوں ہاتھوں کو میں اپنے دوپٹے میں لپٹ کر روزانہ پانی کا چھنکا دیتی تھی کہ بچے کی چمڑی تر رہے ہے، دونوں ہاتھوں کو سینے سے لگا کے روتی تھی۔ ایک مہینے کے بعد میرا موڑے ٹوٹا ہوا بچہ میرے حوالے کیا، اور ایک ہولا شولا اونٹ حوالے کر دیا، اور کر کے اس پہ مجھے بٹھا دیا اور مدینے کی طرف ڈھکل دیا، تاکہ اونٹ جنگل میں جا کر ٹکرا کر جھاڑوں تو مر جائے اور میں بھی مر جاؤں۔ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اونٹ کو سمتے مدینہ بتا دے، لہذا اونٹ جانے لگا۔ بیچ میں صحابہ کرم پیٹرولنگ پہ رہتے تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ ایک عورت اونٹ پہ ہے اور اونٹ بھائی کا بھائی کا ہے، لہذا اونٹ کو چاروں طرف سے گھیر کر انہوں نے پوچھا۔ ام سلمہ نے اپنا انٹروڈکشن دیا، موڑے ٹوٹے ہوئے بچے کو ساتھ لیا، اور بڑی روتے ہوئے چیخے مارتی ہوئی اللہ کو پکارتی ہوئی، جب مسجد نبوی کے سامنے صحابہ کرام نے لا کر اسے اتارا اور جب وہاں پر وہ اتری ہے بیچ دروازے کے سامنے روتے ہوئے کھڑے رہی، السلام علیکم یا رسول اللہ بول کے پکارا زور سے. ام سلمہ نے جب پکارا، اللہ کے نبی مسجد نبوی سے نکل کر آئے، کیا ہوا ام سلمہ؟ اور رو رہی کہ میرے بچے کے دیکھیے میرا مرد گرفتار ہے، بنو اسد نے گرفتار کر لیا ہے اور میرے بچے کے دونوں ڈنڈ ٹوٹ گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بڑا پریشان تھا، مجھے وحی کے ذریعے سے اطلاع مل رہی تھی کہ تیرے بچے کے دونوں ہاتھ اکھڑ گئے. کہاں ہیں وہ دونوں ہاتھ؟ تیرے بچے کو میرے سامنے لیا تو مسجد نبوی کے باہر اللہ کے رسول آئے، تو میں نے اپنے بچے کو رسول اللہ کے گود میں دے دیا. اللہ کے رسول نے میرے بچے کو، ابو سلمہ کے بیٹے کو، میرے بچے کو گود میں لے لیا. دونوں موڑوں پہ کا زخم کچا کچا ہے. تو اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا، کیا مالک تیرے راہ میں ہجرت کرنے والے کے مقصد کو نامراد کرے گا؟ اللہ مدد فرما. لہذا بچے کے سیدھے ہاتھ کو لیا اور لے کر اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر بچے کو لیتے ہوئے آپ نے اپنے لعاب دہن بچے کے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو لگایا اور سیدھے مونڈے کو جیسے ہاتھ لگا، اللہ کی قسم مدینہ دیکھتے رہ گیا کہ بچہ کا ہاتھ کام کرنا شروع کر دیا. دوسرے ہاتھ کو تھوک لگا کر مونڈے سے لگا دیا، دوسرا ہاتھ بھی ورک کرنے لگا. تو پھسلوں کو پکڑ کر اٹھا کے فرمایا، ارے وہ چیالے، تیری ماں نے دین میں رکاوٹ نہ بنی، ایمان سلامتی سے لے آئی، اللہ تجھے دین و دنیا کی دولت سے نوازے. بچے کو جو ہاتھ لگے ہوئے دیکھ کر ماں نے جب دیکھا تو سجدے میں گر کے کہنے لگی، اللہ تیرا شکر ہے، جب ٹوٹے ہوئے ہاتھ جب تو جڑاتا ہے تو میرے مرد کو بھی آزادی دلا دے. ادھر بیوی جب دعا کرتی ہے، رسول اللہ دعا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، تو مکے کے مشرکین مرد کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. وہ جب مدینۃ المنورہ آتے ہیں اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرتے اور کہتے کہ اللہ کے رسول ہم نے دین کے خاطر بہت بہت زخم سے ہے. تو اللہ کے رسول کہتے، اس لیے تو اللہ نے تمہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دیا، دنیا میں ہی جنتی قرار دیے گئے. آج ہم دینی ذمہ داریوں کو سنبھال لیتے بہت دور بھاگ جا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. بڑی افسوس کی بات، دین میں رکاوٹ نہیں بڑے صاحب اکرام. ہم نماز میں رکاوٹ، مسجد میں رکاوٹ، بچوں میں رکاوٹ. باپ ٹی وی دیکھ لیتے بیٹھے رہتا ہے، بچے نماز کو کیسے جائیں گے؟ باپ اپنی بیوی کو لے کے گھومتا ہے، بچوں کے دل میں کیا آئے گا؟ کیا جوان بچوں کو گھر میں رکھ کر ماں باپ تفریح کر کر گھوم پھر سکتے؟ کیا ماں باپ کو وہ عمرہ جائز ہے کہ بچیوں کی شادیاں نہ کرے، بیٹا بیٹیوں کی شادیاں نہ کرے؟ بڑی افسوس کی بات ہے، گھروں کے اندر پڑوسیاں کود رہے ہیں، ماحول خراب ہو رہا ہے. کئی واقعات، کئی افسانے اتنے بن گئے ہیں تو آپ تو جی کو دھمکنے لگا ہے دل اخبار پڑھنے کے لیے، نیوز دیکھنے کے لیے. ایسے ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ دیکھ کر طبیعت میں خون سوکھ جاتا ہے، اپنے قریبی رشتے بھی غلاظت میں ڈوبے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دین میں رکاوٹ کا سبب بن رہا ہے لوگ، اور دین کی سکر رکاوٹ کا سبب بد اعتقادی ہے، عقیدوں کے خلاف بد عقیدے اختیار کرنا ہے. ایسا عقیدہ نہیں، ہم یہ کر کے رہیں گے، ہم آپ کو یہ کام کرنا ہے. یہ کام مثال برسوں سے اڑائی گئی کہ فاتحہ نہ درود. مسلمان تو فاتحہ سورہ نماز میں پڑھتا ہے، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور درود کا تو وہ خائل ہی ہے، درود تو پڑھتا ہے. پھر تانا ایسا کہ تانا کس قسم کا، کیسے کیسے قسم کی باتیں، کیسے کیسے قسم کے بوجھے. دین میں، دین کے نام پر، دین کی حیثیت سے، دین کے مرتبے کی حیثیت سے رکاوٹ کا سبب بن گئے، دین میں رکاوٹ کا سبب بن گئے. ایسی رکاوٹ کا سبب جو نہ نماز پڑھنے دیا، نہ حج کرنے دیا، نہ قربانی کرنے دیا، نہ زکات نکالنے دیا، نہ اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کو پھیلانے دیا، نہ قرآن و سنت پہ چلنے دیا، نہ لوگوں کو پہنچا دیا. آج کل کا تو سب سے برننگ ٹاپک ہے چھوچا. جتنے مسلمانوں کو دیکھ، عالمہ کہاں چلے گئے پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے. یہ مدنی عمریاں کہاں گم ہو گئے معلوم ہی نہیں ہے، کدھر ہے لوگ، اور یہ کہاں کیا ہو رہا معلوم بھی نہیں ہے. جہاں دیکھو چھوچا سنٹر، جدھر دیکھو پڑم پڑی کا معاملہ. وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ جنات ایسا ہے، وہ شیطان ایسا ہے، وہ ایسا اتارنا ہے، ایسا چڑھانا ہے، ایسا نکالنا ہے، ایسا بٹھانا ہے. ان کے آنکھ کے اوپر آ گیا، ان کے آنکھ پہ چلے گیا، ان کے آنکھ میں سے نکل گیا. تماشے کر رہے لوگ. دین میں رکاوٹ ہے یہ رقیہ سنٹر. کیا آج 800 برس سے مسلمان ہندوستان میں ہے؟ 850 برس سے. کیا اب تک مسلمانوں کے آنکھوں پہ جنات چڑھ گئے تھے؟ اتارنے والے کوئی نہیں تھے؟ ابھی خبروں میں سے نکلے یہ لوگ. دھندا بنا لیا ہے، دھندا بنا لیا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ جتنے رقیہ سنٹر چلا کر جتنے لوگوں کے جناتوں کے نام پر پیسہ بٹور رہے ہیں، تمہاری آنکھ اگر زندہ رہی تو دیکھ لینا انشاءاللہ ان کے گھر ایسے غارت ہوں گے کہ سارے شیاطین ان کے گھر میں بیٹھ جائیں گے. تم تو اتارا کر کر کے 3-3 لاکھ 4-4 لاکھ روپے لیتے تھے نا لوگوں سے، لہذا ہم تمہارے گھر میں اسٹے لے لیے, تمہارے بھاؤ کے ساتھ بوائے فرینڈ بن کے ہیں ہم, تمہاری بیٹی کے ساتھ بوائے فرینڈ ہے, اور تمہاری بیوی کے ساتھ میں جو ہے ہاں وہ بھی ہسبینڈ فرینڈ بن کے ہے ہم, ہم سب آ گئے, ہمارے سنگات جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ آ رہے ہیں, ہمارے سنگات گھوم رہے ہیں, ڈراؤنی صورتیں, ایسے بھیانک صورتیں جن کو دیکھے تو ڈر ہو, اندھیرے میں نیچے ٹارچ مارے تو ڈر ہو جائے, یا مردہ خبر میں نکل کے کھڑے ہو گئے. یہ کیفیت, یہ ماحول, یہ انداز لوگوں کا بنا ہوا ہے. بڑے تعجب سے کہنا پڑتا ہے کہ دین میں رکاوٹ بن گئے, ذرا کچھ ہوتے بھاگ جا رہے, ذرا کچھ کرتے ہی پریشان ہو جا رہے. اللہ پہ توکل کرنا سیکھو, اللہ پہ بھروسہ کرو, قرآن پڑھو, قرآن کی برکات سے شیاطین گھر سے بھاگ جاتے ہیں. سورہ بقرہ پڑھے جا رہا ہے, آل عمران پڑھے جا رہا ہے, مگر گھر سے شیطان نہیں جا رہا ہے. ہمیں گھر کے کونے کونے میں نیٹورک لگا ہوا ہے, انٹرنیٹ لگا ہوا ہے. انٹرنیٹ کی تو اتنی برائیاں ہیں, اتنی برائی ہے, ذرا انٹرنیٹ کھولتے گندے گندے چیزیں سامنے آ رہی ہے. اب کیا دیکھے گا کہ نوجوان بچہ اگر اپنے ایجوکیشن سائٹ پہ جا رہا ہے تو سامنے گندے چیزاں, اپنا ہال ٹکٹ دیکھنے جا رہا ہے تو سامنے گندے چیزیں, اپنی کوئی ڈگری کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہے تو سامنے گندے چیزیں. کتنا برا ماحول ہو گیا ہے, کتنا برا انداز کیا جا رہا ہے. ساری دنیا کی نسل انسانی کو لہو لہان کر دیا گیا, اور یہ سب سے بڑی رکاوٹ بن گیا دین کے اندر. دین میں رکاوٹ. دوستو رضیدو, جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار ابن یاسر کو صبر کی تلقین کی, ماں شہید کر دی گئی, تو فرمایا اسلام کی پہلی شہیدہ ہے جو زمین پر شہید ہوئی, سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا. یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں فرمایا, الیوم اکملت لکم دینکم اتممت نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے دین کو مکمل کر دیا اور دین کے حصے سے پسند کر لیا اور نعمتیں پوری کر دی. پھر کیا وجہ ہے کہ آج کا مسلمان تقوی کا لباس پہننے کے لیے تیار نہیں ہے, مذہبی زاویے میں چلنے کے لیے تیار نہیں ہے, قرآن و سنت گھر میں نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اللہ اور اس کے رسول کی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے, گاؤں گاؤں, خریا خریا, جنگل جنگل پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور بڑے تعجب سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو دین میں آمادہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یاد رکھیے گا, ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں, یہ بڑے دین کی جدوجہد میں ہیں, مسلم کی روایت ہے, ابن ماجہ ابو داؤد کی روایت ہے, فضائل ابو ذر غفاری میں بخاری میں موجود ہے. مشرکان مکہ کے باغ میں کام کر رہے ہیں, کھجور کے درخت پر چڑھ کے کھجور توڑ رہے ہیں, نیچے پھینک رہے ہیں کھجور کو. اپنے بھائی کو بھیجا, مکے میں کوئی آئے ہیں ذرا دیکھو جا کر, جس کو دیکھتے ہی چہرہ دل آمدہ ہو جاتا ہے, جو پاک دین کو لے کر آئے ہیں اور جو بتوں سے دور کر رہے ہیں لوگوں کو, اللہ کی وحدانیت بیان کر رہے ہیں. بھائی گیا, بھائی جا کے مکے میں معلومات کرا اور پلٹ کے آ کے جو بھائی جھاڑ پہ ہے ابو ذر غفاری, ان کو بول رہا ہے کہ بھائی میں نے دیکھا, دیکھنے سے تعلق ہے شخصیت, چہرے پہ نگاہ پڑتے ہی دل میں ہو جاتا ہے, غیر معمولی پاکی بیان کر رہے ہیں, ایک الہ کا تصور دے رہے ہیں, ایک عرب کی دعوت دے رہے ہیں. مکے میں بہت ان پہ ظلم ہو رہا ہے مگر وہ برابر اپنے دین پر قائم ہے, اور میں نے ان کے ماننے والوں کو دیکھا, ظلم سہنے کے لیے تیار ہے, بدنام ہونے کے لیے تیار ہے, مگر اللہ کے مذہب کے اندر رکاوٹ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن کے پاسدار ہے, نبی کے طریقے کے پاسدار ہے, وہ محمد بن عبداللہ ہے. جیسے یہ بولنا تھا تو کھجوروں کو چھوڑ کر جھاڑ پہ سے اتر گئے, اترتے اتر رہی تھے, یہ مشرکان مکہ میں سردار کھڑا ہوا تھا اور اٹھا کے فائٹ مارا ان کے بھائی کے منہ پر اور چبڑے کی ہڈی توڑ ڈالا, بھائی کو لپٹ لیے. یہ پہلی ضرب لگی اللہ کا نام لینے پر یہاں پر, کیونکہ مالک کو مار نہیں سکتے, لہذا کہہ دیا کہ نہیں, میں آپ کے باغ کی نوکری چھوڑ رہا ہوں, جو پیسہ آپ کا نے ہے میری مزدوری کا وہ رکھ لیجیے. آپ نے میرے بھائی کو مارا اور اپنے بھائی کے جبڑے کو سینکتا ہوا پٹی بنتے ہوئے نکل گئے اپنے گھر کے اوپر, اپنے بھائی کو رکھے کہے کہ میں دیکھ کر آتا ہوں آخر وہ حضور والا ہے کون. ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں, مکے میں آئے, مکے میں آ کے دیکھا تو کسی سے بھی نہیں پوچھ سکتے, جس کو دیکھو تلواریں لنگی کرے ہوئے پھر رہے ہیں ادھر سے ادھر, غصے میں بھرا ہوا ہے مکے کا ماحول, اور تلاش کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے, نظر نہیں آ رہے, کس سے پوچھو, وہاں اتنی دور رہے تو خالی نام سنے تو جبڑے کی ہڈی ٹوٹ گئی, اب یہاں تو مجھے ٹھنڈا کر دیں گے. لہذا تعجب میں مکے میں بیٹھے رہے, طواف کرتے کرتے علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا, دیکھ کر محسوس کیا کہ یہ کوئی مسافر ہے اور کسی جد و جہد میں بیٹھا ہوا ہے. گزرتے گزرتے رات ہو گئی, رات کو مکے میں مسافر کے حیثیت سے ٹھہر گئے, مکے میں آرام کر لی. صبح علی رضی اللہ تعالیٰ نے آئے, سردار کی اولاد ہے, طواف کیا کعبے کا اور ماحول کو دیکھ رہے ہیں, دوپہر ہو گئی, پھر شام ہو گئی, ابو ذر کو دیکھتے ہیں, اندازہ لگا رہے ہیں, پھر ابو ذر مسافر کے جگہ مکے میں ہیں. یہاں تک کہ 2 دن گزر گئے, جب آخری رات آئی, تیسری رات ہو رہی ہے, تو علی رضی اللہ عنہ طواف کرتے کرتے اشارے سے بتایا کہ میرے ساتھ طواف کرو. تو آپ کرتے پڑھتے کرتے پوچھا کہ تو ہو کون, میں دو دن سے تمہیں دیکھ رہا ہوں تو تیسری رات بھی لگ گئی. تو کہا میرا نام ابو ذر ہے, میں غفار قبیلے کا ہوں. کس کے لیے آئے ہو؟ تو محمد کو دیکھنے کے لیے آئے, محمد سے ملنے کے لیے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا نہیں مل سکتے, ان کی جان خطرے میں ہے, ان کے ماننے والے خطرے میں ہیں, لہذا نہیں مل سکتے. اگر تم کل آج رات سلامتی سے گزار لو مکے میں, مکے والوں کو تم پہ شک نہ ہو, تو کل صبح میں طواف کے لیے آؤں گا اور میرے پیچھے پیچھے چلنا. اور میں اگر طواف کا کلمہ چھوڑ کے سمجھا رہے ہیں, طواف کی جو دعائیں وہ چھوڑ کے سمجھا رہے ہیں, چلتے چلتے رمی کرتے ہوئے سمجھا رہے ہیں, دیکھو اگر میں دشمن کو دیکھوں وہ شک کر لیا ہے تو میں جھک کر چمڑے کا جوتے کی لیس درست کرنے میں لگ جاؤں گا, تم دور ہٹ جانا میرے پاس, پھر میں آگے جانے کے بعد میں سیدھا چلنے لگوں تو میرے پیچھے پیچھے آنا. تو کہا ٹھیک ہے. جب تیسرا دن کی صبح ہوئی, چوتھے دن کی صبح ہوئی, تو ابو ذر غفاری پیچھے پیچھے ہو گئے, ایک دم ابو جہل آ رہا تھا ادھر سے. علی رضی اللہ عنہ دیکھ کے کہا, کہا کوئی کسی کو گھاٹ کر لے جا رہے ہو کیا؟ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں, کون ہے میرے ساتھ؟ پیچھے کوئی بھی نظر نہیں آئے, ابو ذر غفاری دور ہے, جوتے کا لیس درست کرے ذکر کے پھر کچھ دیر کے بعد آگے چلنے لگے. اور جب چلتے چلتے آگے بڑھے, ارقم ابن ارقم کے دروازے پہ پہنچے اور جٹ سے دروازہ کھول کے علی رضی اللہ عنہ اندر داخل ہو گئے. جب اندر داخل ہو گئے تو ابو ذر غفاری بھی تیزی سے دروازے کے قریب آئے اور دروازے میں اندر داخل ہو گئے. علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, تین دن سے یہ مسافر اللہ کے لیے حرم میں انتظار کر رہا تھا اور آپ کو دینا چاہتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا, دیکھ کے مسکرا کے فرمایا, ابو ذر غفاری, نام کا انٹروڈکشن کور بھی نہیں کرایا تھا, علی بھی نہیں بول پائے تھے نام جلدی, ایک دم چونک گئے, یا رسول اللہ آپ کو کس نے میرا نام بتایا؟ کہا جس وقت تیرے بھائی پر مشرک نے ضرب لگائی اسی وقت اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے سے تیری آمد کی اطلاع دے ڈالی, اللہ نے مجھے بتایا کہ تو بڑی تڑپ سے آ رہا ہے, سینے سے لگا لیا, کل بتائیے پھڑا دیا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور فرما جاؤ اس وقت تک کہ اپنے قبیلے میں انتظار کرتے رہو جب تک کہ میں تمہیں بلا کر مکے میں دعوت دی کے لیے نہ بلا لوں, اعلان کے لیے نہ بلا لوں, جب تک کہ اپنے ایمان کو چھپا کر رکھو. لہٰذا یہ عہد و پیمان کر کے گھر کے دروازے میں سے نکلے, ارقم ابن ارقم کے مکان پر دے, آگے رستے میں چلنے لگے, چلتے چلتے دل میں آیا کہ میں ڈروں کس سے, مجھے جب اللہ کا علم مل گیا, ایمان مل گیا, تو کعبۃ اللہ کے پتھر پہ کھڑے رہ کر جو کچھ کلمہ پڑا تھا اللہ کے رسول سے سنا تھا وہ اعلان کرنے لگے. سارا مکہ بھپر گیا اور یہ نئے نئے مسلمان پر ٹوٹ پڑے, اتنا مارے اتنا مارے کہ ابو ذر غفاری بے ہوش ہو گئے. جب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے تو کونے میں پھینک دیا, ہوش آیا تو کچھ دیر دیوار کو ٹیکا لے کے بیٹھے, اپنے خون کو جسم سے پوچھے, پھر پتھر پہ چڑھ گئے اور پھر وہی بولنے لگے, پھر مکے والے بھپرے اور جب مارے تو عباس بن عبد المطلب اللہ کے نبی کے تایا آئے, آ کے فوراً ابو ذر غفاری پہ گر گئے, گر کر مکے والوں سے کہنے لگے پہچانتے ہو کون ہے؟ قبیلے غفار کا شخص ہے, اگر تم اس کو مار ڈالو گے تو راستے میں سے ہم گزر نہیں سکیں گے, شام کے سفر پہ جا نہیں سکیں گے, کیونکہ شام جس رستے سے سفر کا گزرتا ہے سیریا کی طرف, وہاں اس کا قبیلہ رستے میں پڑتا ہے, کاٹ ڈالیں گے اس کے لوگ, لہذا اس کو مت مارو. لہذا اٹھ کے کھڑے ہو گئے, جب خون سے لت پت تھے تو اپنے رومال سے عباس بن عبد المطلب ان کے خون کو پہنچ رہے, پہنچ کے فرمایا میں رسول اللہ کو بول دوں گا تو اپنے گھر چلے جاؤ. دین کا جذبہ وہ تھا کہ دین کو چھپاتے نہیں تھے, اللہ کے خاطر مجھ بھیڑے کے لیے تیار ہو جاتے تھے, مگر یہ ٹھنڈے مزاج مسلمان, یہ نرم نرم گلتی کھانے والے لوگ, یہ جو حریرے پہ جینے والے افراد, کیا یہ دین کو جانے, کیا اسلام کو یہ پہچانے؟ یاد رکھیے گا صحابہ کرام میں جذبات ضرور تھے مگر دین کا احترام بھی تھا اور اللہ کے دین کو غالب رکھتے تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا اور ان کو قیامت تک کہ ان کا نام ساری و جاری ہو گیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اور ایک عثمان ملتے ہیں, عثمان بن مزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا کافر نے آنکھ پھوڑ دیا اور دوسرے کافر نے کہا کہ اچھا ہوا تم میری امانت میں رہتے تو یہ آنکھ نہیں پھوڑتا تھا, تم میری امانت سے نکل کے اللہ کی پناہ میں چلے گئے اس لیے میرا دوست تمہاری آنکھ پھوڑ دیا. تو لٹکتی ہوئی آنکھ کو اپنے ڈلے اپنے آنکھ کی جگہ پہ رکھتے ہوئے کہتے ہوئے پھٹی ہوئی آنکھ کو کہ آئز بن وائل سہمی, میری دوسری آنکھ بھی تقاضا کر رہی ہے کہ اللہ کے راہ میں پھٹ جائے, دنیا دیکھنے والوں کو دنیا دیکھنے کا مزہ لوٹنے دو, ہم تو آنکھ پھوڑ کر اللہ کی رحمتوں کو چاہنے لگتے ہیں. اللہ ہمیں اپنے رحمتوں سے نوازتا ہے, دنیا کی آنکھ پھوڑ گئی تو کوئی غم نہیں ہے, دوسری آنکھ دینے کے لیے بھی تیار ہے. اس لیے قرآن نے کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے اللہ کے نبی کہو کافر مزاج لوگوں سے، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، تم میرے رب کی عبادت نہیں کرتے، میں تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کرتا، اور میرے رب کی تم عبادت نہیں کرتے، میں تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کرتا، دین تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، دین میں رکاوٹ من بنو، اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کی طرف آؤ، اہل علم کی صحبت میں رہو، قرآن حدیث سیکھو، اور اپنے رشتے ناتوں کو سوارو، اور انہیں نرمی سے ملائمت سے دین کی باتیں، قرآن کی اور سنت کی باتیں سمجھاؤ. مولا کی بارگاہ میں دعا ہے الہ العالمین رحم نازل فرمائے، ہم سب کے قصوروں کو معاف فرمائے، ہم سب پہ رحمتیں نازل فرمائے، ہمارے پریشانیاں دور فرمائے، ہمارے غم میں نجات دے، ہمارے دکھوں کو دور کر دے، ہماری مصیبتوں کو نکال دے، ہماری آفتوں کو خارج کر دے، ہمارے دشمنوں کو ہلاک کر دے، عالم اسلام پہ رحم فرما دے، دنیا میں مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت فرما دے، دین کی رکاوٹیں دور کر دے، آفاق نظام کو منظم فرما دے، نشاط ثانیہ کو پھیلا دے، اسلام کو عام کر دے، اور کفر کے دل میں ایمان بسا دے، ہماری بیماریاں دور فرما دے، ہمارے اجڑے و ماحول کو سوار دے، ہماری بے کشی دور کر دے، ہماری فریادیں قبول کر لے، ہمارے ماں باپ کو صحت عطا فرما، مغفرت عطا فرما، خبروں میں رحمت نازل فرما، نوجوانوں کو دین دے، دینداری عطا فرما، بچوں کے نکاح نیک سالے مردوں سے کرا، لڑکوں کو نیک سالے لڑکیاں دلا، پڑھنے والوں کی پڑھائی میں ترقی دے، محنت کرنے والوں کی محنت میں ترقی دے، اور فوکس رکھنے والوں کے فوکس میں روشنی دے، ہم سب کو شفائے کامل دے، مسجدوں کو منور کر دے، دلوں کو صاف کر دے، اور روح میں تازگی دے دے، ایمان کو بڑھا دے، اپنی رضامندی عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمدللہ.